بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آج ذی‌الحجہ کی 20 تاریخ ہے۔ آج فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں کے باعث جمعے کو بھی معمول کی کارروائی نہیں چل سکی۔ الخلیل میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی میں شامل حزب اللہ تنظیم کے ایک فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ عراقی اسلامی مزاحمتی تحریک کبھی بھی سفارتی مقامات پر حملہ نہیں کرتی۔ اور یمن کی فوج نے صوبہ البیضا کے مزید کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں کے باعث جمعے کو بھی معمول کی کارروائی نہیں چل سکی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں جمعے کو جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے ہنگامہ اور نعرے بازی شروع کر دی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے مطالبہ کیا کہ پہلے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کی تحریک اور مہنگائی پر بحث کرائی جائے۔ حزب اختلاف کے اراکین نے اپنے نعروں میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کو بہت ہی سنگین معاملہ قرار دیا، اور حزب اختلاف کے رہنماؤں، صحافیوں اور عدلیہ سمیت اہم آئینی اداروں کے عہدیداروں کی جاسوسی کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن کا ہنگامہ اور نعرے بازی جاری رہی، جس کی وجہ سے وقفہ صفر کی کارروائی نہیں چل سکی۔ اس رپورٹ کے مطابق راجیہ سبھا کے چیئرمین اور نائب صدر وینکیا نائیڈو نے اراکین سے ایوان کے وقار کو ملحوظ رکھنے کی بار بار اپیل کی۔ انہوں نے اپوزیشن کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے رویے سے ایوان کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ میں پیگاسس جاسوسی معاملے پر حکومت کی خاموشی کو تشویشناک قرار دیا. یہ میٹنگ راجیہ سبھا میں کانگریس کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے کے چیمبر میں منعقد ہوئی، جس میں کانگریس کے علاوہ حزب اختلاف کی دیگر پارٹیوں کے اراکین نے بھی شرکت کی. میٹنگ کے بعد راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے صحافیوں سے گفتگو میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر اپوزیشن کا موقف بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے 2019 سے جاسوسی کا سلسلہ جاری ہے. الخلیل شہر میں سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے. شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الخلیل شہر میں سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک 20 سالہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. اس رپورٹ کے مطابق 20 سالہ فلسطینی نوجوان خالد ایوز کو سہونی فوجیوں نے پیٹ اور سر میں گولی مار کر شہید کر دیا. غاصب سہونی فوجیوں نے جمعرات کو بھی غرب اردن کے بیت امر علاقے کے انٹری گیٹ پر ایک بچے کو گولی مار دی تھی. طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس 8 سالہ فلسطینی بچے کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی ماری، جس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فلسطینی اسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا کہ یہ فلسطینی بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنی جارحیت کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. دوسری جانب فلسطینی تنظیموں نے صہیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو اس غاصب حکومت کے خلاف جنگ سیف القدس جیسی جنگ کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی میں شامل حزب اللہ تنظیم کے ایک فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ عراقی اسلامی مزاحمتی تحریک کبھی بھی سفارتی مقامات پر حملہ نہیں کرتی. جامع جم آن لائن کی رپورٹ کے مطابق عراقی رضاکار فورس حزب اللہ کے فوجی ترجمان جعفر الحسینی نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے پر حملہ عراقیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک کبھی بھی سفارتی مقامات پر حملے نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ سفارتی مقامات عراقی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ہدف میں شامل نہیں ہیں. سید جعفر حسینی نے امریکی سفارت خانے کو شیطانی اور شر کا سفارت خانہ قرار دیا اور کہا کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ عراقیوں کو دھوکہ دینے اور توازن کو تبدیل کرنے کی دشمن کی سازش ہے. سید جعفر الحسینی نے کہا کہ امریکہ میں شر کے سفارت خانے پر حملہ تخریبی اہداف کا حصہ ہے اور حملہ آوروں کے رابطے مشکوک ہیں. واضح رہے کہ جمعرات کو 2 راکٹ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب گرے تھے. عراقی سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ 2 راکٹ بغداد کے گرین زون علاقے میں امریکی سفارت خانے کے قریب گرے تھے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. یمن کی فوج نے صوبہ البیضا کے مزید کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے. یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ البیضا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف النصر المبین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں مزید نئے علاقوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران تکفیری دہشت گردوں کو کاری ضرب لگی ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے جمعے کے روز النصر المبین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں صوبہ البیضہ کے نعمان اور ناتے علاقوں کی آزادی کی خبر دی ہے۔ یمنی فوج کے وار میڈیا سینٹر کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مذکورہ علاقوں کی آزادی کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے تکفیری عناصر کو علاقے سے نکال دیا گیا ہے اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس بے نظیر آپریشن کے دوران سعودی اتحاد اور تکفیری دہشت گرد گروہ کے سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے یا زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے علاقے حلب میں رنگ سازی کے ایک کارخانے میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ آگ حلب کے صنعتی علاقے شیخ نجار میں رنگ کے ایک کارخانے میں لگی۔ اس آگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر اپنی کارروائی فوری طور پر شروع کر دی۔ حلب شام کا دوسرا بڑا اہم شہر ہے جہاں کی آبادی بھی بڑی ہے۔ یہ شہر دارالحکومت دمشق سے 280 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شام اور روسی فوج کا کہنا ہے کہ حلب کے اطراف کے علاقوں میں تکفیری دہشت گرد موجود ہیں اور آگ لگنے کے واقعے میں ان دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دہشت گرد اس سے پہلے بھی حلب میں اس طرح کا اقدام عمل میں لا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے دنیا میں 60 کروڑ بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کے اسکول اور کالج کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں یونیسیف کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگرچہ مختلف ملکوں کی حکومتیں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت گیر اقدامات عمل میں لانے یا کورونا بندشوں میں نرمی کرنے کے بارے میں دو راہے پر کھڑی ہیں، تاہم اسکولوں میں تعطیل کورونا بندشوں کا آخری مرحلہ اور اسکول کھولنا کورونا بندشوں میں نرمی کا پہلا مرحلہ ہونا چاہیے۔ یونیسیف نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ کورونا کا بحران شروع ہونے سے اب تک ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کے اسکول اور کالج تقریباً 7 ماہ بند رہے ہیں، جبکہ کم و بیش بحر کارائیب کی بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ ایران کی فٹسال ٹیم نے تھائی لینڈ میں ہونے والے بین البراعظمی مقابلوں کے فائنل میں تھائی لینڈ کی ٹیم کو شکست دے کر پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل مقابلہ جمعے کو ہوا، جس میں ایران کی ٹیم نے تھائی لینڈ کی ٹیم کو 5-1 سے شکست دی اور اس طرح فٹسال مقابلوں کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں ایران کے کھلاڑی علی رضا رفیعی اور بہزاد عظیمی نے 2-2 اور فرحات توکلی نے 1 گول کیا۔ اس کامیابی کے بعد ایران کی ٹیم اب خود کو لتھوانیا کے عالمی مقابلوں کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. آج ہم اس پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی, اور اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی شکریہ.
جنگ یمن کی تازہ صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ یمن کے میں سمجھتا ہوں کہ دو تین رخ ہیں. ایک تو سعودی عرب اور اس کا جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو جارحیت 26 مارچ 2015 کو شروع ہوئی تھی وہ مسلسل جاری ہے, اور اس کے نتیجے میں یمنی عوام پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے. اور یمنی عوام ایک طرح سے قحط اور بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کا شکار ہو چکے ہیں. خاص طور پر اب کچھ عرصے سے جو کرونا وائرس پھیلا ہے تو سعودی عرب کی طرف سے جو تشدد اور اس طرح کی جو جارحانہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے نتیجے میں کرونا کی وبا جو ہے نہ صرف کہ وہ روک نہیں سکتی ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, چونکہ اس کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے, صابن ضروری ہوتا ہے, اس طرح کی اشیاء جو ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں کرونا کے لیے. تو اس سلسلے میں بھی یمنی عوام کو جو ہے مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو خاص طور پر الحدیدہ میں جو ہاسپٹل وہاں پر موجود ہیں تو ان کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو محاصرہ کیا جا رہا ہے جی, تو اس کے نتیجے میں آئل ٹینکرز جو وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں یمن کے اندر, تو وہاں کی جو بجلی اسٹیشن ہیں وہ بجلی فراہم کرنے میں سپلائی کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 10 منٹ تک بجلی بند ہوتی ہے تو چونکہ ہسپتال میں مختلف وارڈز ہیں وہاں پر بچوں کے وارڈز ہیں, خواتین کے وارڈز ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے وارڈز کے لیے اگر ہم دیکھیں ان کی بجلی اگر 10 منٹ بند ہوتی ہے تو 30 بچے جو ہیں وہ یقینی طور پر وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. تو ایک صورتحال تو یہ ہے یمنی عوام کی کہ بہت ہی ان کو مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجاہدین ہیں یمن کے, جو انصار اللہ کے جو اراکین ہیں, جو مجاہدین ہیں, اور وہ جو سعودی اتحاد کا جو مقابلہ کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے, یعنی اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اور امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو ہر طرح کا اسلحہ فراہم کیے جانے کے باوجود بھی اور سارا پراپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے, پوری ان کی جو تشہیراتی مہم ہے کہ ان کے حوصلے پست کیے جائیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان مجاہدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں بلکہ بلند ہی ہوئے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے انصار اللہ کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا نصر المبین کے نام پر, تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً 350 دہشت گردوں کو, جنہیں امریکہ کی اور سعودی اتحاد کی حمایت بھرپور حمایت حاصل تھی, حتیٰ کہ سعودی عرب کی طرف سے 150 سے زیادہ بار فضائی بمباری کی گئی تاکہ ان کو ایک طرح سے وہ تحفظ فراہم کیا جائے دہشت گردوں کو انصار اللہ کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ علاقے جو انہوں نے حاصل کیے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا وہ انصار اللہ نے ان سے واپس لے لیے. تو یہ صورتحال ہے مجاہدین کی طرف سے انصار اللہ کی صورتحال جو ہے کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ ہوئے. جی
بہت بہت شکریہ. اور صفدر رضا صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ٹیلی فون لائن کے ذریعے. صفدر صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب 7 سال سے یمن کے خلاف جنگ جاری ہے, ایک طرف 30 سے 40 ملک اپنی پوری فوج کے ساتھ موجود ہیں, یہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے نا کہ 40 ممالک اس کے اتحاد میں شامل ہیں اور 40 ملکوں کے فوجی یمن کے مقابلے میں ہیں. 7 برس کی جنگ کا تجزیہ کیا جائے تو فاتح کون قرار پائے گا؟
یقیناً یمنی عوام اور ان کی مسلح افواج اور ان کا حوصلہ, اور یمن کے عوام کا غربت کے باوجود اپنے ملک اور اپنی عزت کا تحفظ ہی فتح مند نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جمنیوں کو بدترین محاصرہ ہے, اور کوئی اور ملک چاہے ان کا پڑوسی ہو یا دور دراز کا ملک ہو, بلکہ دنیا کے کسی ایک ملک نے بھی مظلوم جمنیوں کی اقوام متحدہ میں یا اقوام متحدہ سے وابستہ اداروں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی اور ان کی کوئی حمایت نہیں کی, لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کو اسلحہ نہیں مل رہا, ان کو خوراک نہیں مل رہی, حتیٰ کہ کووڈ کے دوران ان کو ضروری ٹیسٹ اور ضروری ویکسین اور ضروری دوائیاں نہیں ملتی تھیں. وہاں تاریخ کا بدترین بچوں میں ہیضہ پھیلا ہے, ڈائسنٹری پھیلی ہے, لیکن خوراک کی, دوائیوں کی, اسلحے کی ساری رکاوٹوں اور بدترین محاصرے کے باوجود ان لوگوں کی عزت اور ان لوگوں کے وقار نے 40 ملکوں کا غرور, بالخصوص سعودی عرب, امریکہ اور اس کے پڑوسیوں اور اس کے اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا ہے, اور جمنی عوام دن بدن فتح کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب. جی نقوی صاحب.
جی ہاں, پہلے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس پیش قدمی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود امریکہ جو ہے وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو چکا ہے اسی پیش قدمی کی وجہ سے جو یمن کی فوج کی طرف سے مسلسل جاری ہے, اور سعودی عرب نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس پیش قدمی کو روکا جا سکے, حتیٰ کہ امریکہ کی حمایت بھی اسے حاصل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یمنی افواج جو ہیں وہ سعودی اتحاد کے مقابلے میں مسلسل پیش رفت کر رہی ہیں, خاص طور پر صوبہ المغرب میں. تو اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو حکام ہیں وہ مسلسل سعودی عرب کے دورے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ایک مہینے کے اندر دوسرا دورہ جو ہے یمن کے امور میں جو امریکہ کے جو ایلچی ہیں وہ دوسرا دورہ کر چکے ہیں. تو وہ کہنا ان کا یہی ہے کہ وہ جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں یا دوسرے امن قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بین السطور جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو شدید تشویش لاحق ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پیش قدمی ہے اور یہ جو یمنی عوام کی جو استقامت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خود ایک تو ایمان ہے ان کو, اپنے ہدف پر ایمان ہے ان کو, اپنے جو ہے وہ عوام کا جو ہے ان کو اپنا سامنے جذبہ ہے, اور بہت بڑا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے, عوام کی خدمت کا جذبہ, اپنے ملک کو تحفظ دینے کا جذبہ, اور یہ بار بار جو ہے وہ یمنی عوام اور ان کے جو فوجی ہیں ان کی طرف سے, بڑے فوجی جو جرنیل ہیں ان کی طرف سے اور انصار اللہ کے جو سربراہان ہیں قائدین جو ہیں ان کی طرف سے کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ جب تک یمن سے داعش, القاعدہ, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور حتیٰ کہ امریکہ وہاں سے نکل نہیں جاتا تب تک وہ اپنی استقامت جاری رکھیں گے. اور یمن میں جو ہے ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوجی کچھ نکال کے, چند سو فوجی نکال کر وہ یمن میں ان کو تعینات کر دیا ہے باب المندب کے قریب. تو امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ یمن کی استقامت کو دبایا جائے, لیکن اس کے باوجود کہ یمن کے عوام, وہاں کی فوج جو ہے وہ جانتی ہے کہ وہاں پر امریکہ کا فوجی اڈہ بھی وہاں پر موجود ہے پہلے سے بھی, اور مزید فوجی وہاں پر آ چکے ہیں, لیکن ان کے جذبہ حریت میں اور اپنے ملک دفاع کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا.
جی بہت بہت شکریہ. اس میں دو رائے نہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے, اور بن سلمان ہوں یا ان کے اتحادی ہوں, ان کے بقا چونکہ امریکی حمایت پر منحصر ہے, اس لیے جب تک امریکہ چاہے گا یہ جارحیت وہ جاری رکھیں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سامعین فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ Thank you. حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام اور کاظم و باب الحوائج کے لقب سے مشہور شیعوں کے ساتویں امام ہیں۔ سن 128 ہجری قمری میں بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف حکومت کی منتقلی کے دوران آپ کی ولادت ہوئی، اور سن 148 ہجری قمری میں اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منصور دوانیقی، ہادی، مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اور سن 183 ہجری قمری میں سندی بن شاہک کے زندان میں جامع شہادت نوش کیا، اور منصب امامت آپ کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کی زندگی بنی عباس کے اوج اقتدار کے زمانے میں گزری، اس بنا پر آپ تقیہ سے کام لیتے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تقیہ کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی میں نہ بنی عباس کے حکمرانوں کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں آیا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں چلائی جانے والی علوی تحریکوں جیسے قیام شہید فخ وغیرہ کی سری حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ بنی عباس اور دیگر افراد کے ساتھ ہونے والے مناظرات اور علمی بحث و مباحثوں میں بنی عباس سے خلافت کی مشروعیت کو سلب کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ بھی آپ کے مختلف مناظرات اور علمی گفتگو تاریخی اور حدیثی منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ آپ کے مناظرات مد مقابل کے پوچھے گئے سوالات اور اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ مسند الامام الکاظم علیہ السلام میں آپ سے منقول 3000 سے زائد احادیث جمع کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کو اصحاب اجماع میں سے بعض نے نقل کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نظام وکالت کی تشکیل اور اسے مختلف علاقوں میں وسعت دینے کے لیے مختلف افراد کو وکیل کے عنوان سے ان علاقوں میں مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف سے آپ کی زندگی شیعہ مذہب میں مختلف گروہوں کے ظہور کے ساتھ ہم زمان تھی، اور اسماعیلیہ، فتحیہ اور ناویسیہ جیسے فرقے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وجود میں آ گئے تھے، جبکہ واقفیہ نامی فرقہ آپ کی شہادت کے بعد وجود میں آیا۔ شیعہ اور اہل سنت کے منابع آپ کے علم، عبادت و بردباری اور سخاوت کی تعریف و تمجید کے ساتھ ساتھ آپ کو کاظم اور عبد صالح کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بزرگان اہل سنت آپ کا ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے احترام کرتے ہیں، اور شیعوں کی طرح بعض اہل سنت بھی آپ کی زیارت کے لیے کاظمین جاتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک آپ کے پوتے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ شمال بغداد میں واقع ہے، جو اس وقت حرم کاظمین کے نام سے مشہور مسلمانوں خاص طور پر شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس وقت دنیا میں قدم رکھا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نو مولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا اہتمام کیا۔ آپ متوسط القامت اور نورانی چہرے کے مالک تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد ترین، فقیر ترین، سخی ترین اور بزرگوار ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ مناقب ابن شہر آشوب کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے شام کے ایک دیہات میں وارد ہوئے تو ایک راہب سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں راہب، اس کی بیوی اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں کچھ روایات مذکور ہیں۔ چند مرتبہ خلفائے عباسی کی طرف سے امام علیہ السلام بغداد احضار ہوئے، اس کے علاوہ امام ساری زندگی مدینہ میں رہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بغداد میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی۔ خطیب بغدادی نے اپنے وقت کے حنبلی شیخ حسن بن ابراہیم ابو علی خلال سے نقل کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی دشوار مسئلہ پیش نہیں آیا مگر یہ کہ میں قبر موسیٰ بن جعفر پر حاضر ہوا اور ان سے متوسل ہوا اور وہ مسئلہ خداوند عالم نے میرے لیے آسان بنا دیا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی ابن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے خاص اصحاب سے اپنے بیٹے موسیٰ کے متعلق یوں سفارش کی، وہ میرا افضل ترین فرزند ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میرے بعد میری جگہ لے گا اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے جن میں 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث حضرت امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی امامت، خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہے۔ شیعہ منابع میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بے شمار حدیثیں منقول ہوئی ہیں جن میں سے اکثر تعداد کلامی جیسے توحید، بدع اور ایمان، نیز اخلاق کے عنوان سے منقول ہیں۔ اسی طرح سے جوشن صغیر جیسی مناجات آپ ہی سے منقول رہی۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہیں تھی، بہت ہی منت و مراد کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ایک مومن و متقی اور عارف و عامل شخص نے اس سے کہا، تمہارا یہ لڑکا عین شادی کے دن مر جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوانی کی منزل پر پہنچ گیا۔ اب اس کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ لڑکے کا باپ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ادھر لڑکے نے اپنی شادی والے دن ایک ضعیف و ناتواں شخص کو دیکھا، اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا اور اس کی مدد کی۔ اس ضعیف شخص نے لڑکے کو بہت زیادہ دعائیں دیں اور کہا کہ تو نے مجھ پر محبت و احسان کر کے مجھے زندہ کر دیا ہے، خدا تجھے بھی زندہ رکھے۔ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہوئی، لیکن لڑکے کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ادھر لڑکے کا باپ جو بہت ہی زیادہ مضطرب و پریشان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ گزشتہ رات اس نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو لڑکے کے پاس گیا اور پوچھا، اے میرے لال، گزشتہ رات تم نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، اے بابا، میں نے ایک ضعیف و نادار شخص کی مدد کی ہے اور اس نے ہمیں دعائیں دیں۔ دوسرے دن بھی لڑکے کے باپ نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، اے مرد خدا، تیرے بیٹے نے جو اس ضعیف و نادار شخص کی نصرت و مدد کی ہے، اسی بنا پر خداوند عالم نے تمہارے بیٹے کی موت کو ٹال دیا ہے۔
سامعین ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ولادت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پہلے یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 مرداد، 20 ذوالحجہ اور 31 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ذوالحجہ سن 128 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ نے 20 برس تک اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قصب فیض کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد 35 برس تک مسلمانوں کی امامت و قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اپنی 55 سالہ حیات مبارکہ میں 5 عباسی خلفہ کو اقتدار پر آتے دیکھا۔ اگرچہ طویل عرصے تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عباسی خلفہ کے ہاتھوں اذیت و آزار اور قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اپنی زندگی عوام کی تعلیم و تربیت اور انہیں الہی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا بہترین وسیلہ اس کی شناخت و معرفت کے بعد نماز اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور حسد و خود پسندی کو ترک کرنا ہے۔ اکتیس جولائی 1806 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے جنوبی علاقے کیپ پر برطانوی فوجیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح افریقہ کے جنوبی علاقوں پر برطانیہ کے استعماری دور کا آغاز ہوا۔ یہ علاقہ سونے اور ہیروں کی کان سے مالا مال ہے۔ اسی بنا پر استعماری طاقتوں کی لالچی نظریں ہمیشہ اس علاقے پر رہی ہیں۔ اکتیس جولائی 1880 عیسوی کو اردو کے عظیم افسانہ نگار منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ وہ بنارس کے پاس ایک گاؤں پانڈے پور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بنارس میں ہی حاصل کی۔ 1908 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، جسے انگریز حکومت نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد وہ منشی پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے، جبکہ اس سے پہلے وہ نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن کے علاوہ پریم 25، پریم 32، پریم 40، زادرہ، واردات، خواب و خیال اور ناولوں میں ہم خرما و ہم ثواب، اسرار محبت، بازار حسن، میدان عمل، گوشہ عافیت اور جلوہ ایثار شامل ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کی ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اکتیس جولائی 1886 عیسوی کو ہنگری کے معروف موسیقار فرانز لسٹ نے وفات پائی۔ وہ سن 1811 میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی جوانی میں ہی موسیقی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ فاؤسٹ کے نام سے موسوم سمفونی ان کا معروف ترین شاہکار ہے۔ بیس ذوالحجہ سن 1329 ہجری قمری کو اپنے دور کے مرجع تقلید اور عظیم فقیہ ملا کاظم خراسانی نے وفات پائی۔ آپ کا شمار آئینی تحریک کے رہنماؤں میں ہوتا تھا. آپ کو تاریخ میں علم اصول فقہ کے عظیم ترین ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے. آخوند خراسانی کا حسن بیان اور ذہانت بے نظیر تھی. آپ کے اخلاقی فضائل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نہایت متواضع تھے. آخوند خراسانی نے نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور دیگر عظیم علماء کے درس سے فیض حاصل کیا اور اعلیٰ علمی مدارج پر فائز ہوئے. جولائی 1953 عیسوی کو دنیا کا دوسرا اور پاکستان کا بلند ترین پہاڑ کیٹو سر کیا گیا. سطح سمندر سے اس کی بلندی 28,250 فٹ یا 8,607 میٹر ہے. کیٹو سر کرنے کی مہم کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل سے ہوا تھا، لیکن 1939 تک ہونے والی تمام مہمات ناکام رہیں. تاہم 1953 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں کی 15 رکنی ٹیم جس کی قیادت پروفیسر ڈیسیو کر رہے تھے پاکستان پہنچی. اس ٹیم کے 2 ارکان اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے. K2 کی اہمیت صرف اس کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خوبصورت چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور بلتستان کی حسین وادیاں بھی واقع ہیں. ذوالحجہ سن 1419 ہجری قمری کو عارف و عالم ربانی آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے قم میں وفات پائی. وہ 1345 ہجری قمری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے نجف میں ابتدائی دینی تعلیم کے بعد آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید عبد العلیٰ سبزواری، آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی اور آیت اللہ شیخ کاظم شیرازی کے درس خارج میں شرکت کی اور اپنی ذہانت اور تیز فہمی کی وجہ سے بہت کم مدت میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے. آیت اللہ کشمیری فقہ، اصول، فلسفے اور عرب ادب سمیت مختلف موضوعات پر 11 کلاسوں میں روزانہ درس دیا کرتے تھے. وہ تدریس، تحقیق اور تصنیف کے علاوہ تزکیہ نفس اور معنوی کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز اور صاحب کرامات ہوئے. آیت اللہ کشمیری عراقی ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے ظلم و ستم کی وجہ سے خفیہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران آ گئے، لیکن ایران و عراق سرحد پر عراقی فوج نے آپ کی تمام علمی نگارشات ضبط کر لیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین. اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک. اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک و ان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک واستحقاق مثوبت که به لطف عنایتک و ترحمنی به شدی عن معاشی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابقیتنی و ان تشرح بکتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم Thank you.